الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بزرگان محترم، برادران عزیز، کئی جمعوں سے اسی آیت سے متعلق بات چل رہی ہے. اس آیت میں جو دو باتیں، دو حکم دیے گئے ہیں، جو ہدایتیں دی گئی ہیں، دو، صبر اور صلاۃ، کہ تم مدد لو، جو بھی حالات تمہاری مرضی کے خلاف پیش آئیں ان میں مدد لو صبر سے اور نماز سے. اور میں بتا چکا ہوں کہ صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو روک لے، من مانی سے روک لے، اپنے آپ کو من مانی نہ کرنے دے، اپنے نفس کو قابو میں رکھ لو. انسان کا جو نفس ہے یہ گناہوں کی طرف لالچ دلاتا ہے، لذت کا، میں فلا کام کر لو مزہ آئے گا، فلا چیز کو چھوو مزہ آئے گا، چکھو مزہ آئے گا، پیو مزہ آئے گا، دیکھو مزہ آئے گا، فلا چیز سن لو، غیبت سنو مزہ آئے گا، گالیاں دوسروں کے اپنے دشمن کے خلاف گالیاں سن لو مزہ آئے گا، گانے باجے سن لو مزہ آئے گا. تو بھائی بیٹھنے جو بیٹھنے، یہ نفس طرح طرح کے گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے. اچھا، یہ نفس جو ہے یہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہے. شیطان کا معاملہ نسبتاً آسان ہے، اس سے بچنا اتنا مشکل نہیں جتنا نفس سے بچنا مشکل ہے. وجہ یہ ہے کہ شیطان تو ہر وقت ہمارے ساتھ نہیں رہتا. رمضان میں تو گرفتاری کر لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے مسجد نبوی میں، جب اذان ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آپ نے فرمایا کہ شیطان اس خوف سے، اذان کے ڈر سے اتنا خوف اس کو برتاری ہوتا تھا کہ وہ بھاگ پڑتا تھا، اور تقریباً 35 میل کے فاصلے پر شری میل جو ہوتے تھے تقریباً کلومیٹر سمجھ لی یا اس سے کم، وہاں تک چلا جاتا ہے تاکہ آواز نہ سنائی دے، اذان سے گھبراتا ہے. تو جب اذان ہوتی ہے تو اسی سے بھاگ جاتا ہے، لیکن نفس تو کسی وقت نہیں بھاگتا، وہ تو ہمارے ساتھ ہے. چچا غالب مشہور اردو کے شاعر استاد، شاعروں کے استاد سمجھے جاتے ہیں، شراب کے رسیا تھے، اللہ ان کو معاف کرے، مغفرت کر دے. رمضان میں ان کا ایک شاگرد ان کو تلاش کرتا ہوا پھر رہا تھا، چھپے ہوئے تھے، تلاش کر کے پہنچا تو اندر کہیں کوٹڑی میں بیٹھے تھے اور شراب کا دور چل رہا تھا، پانی شراب اور کباب. اس شاگرد نے کہا کہ عجیب بات ہے، رمضان میں تو شیطان قید ہو جاتا ہے. تو کہا کہ صحیح سمجھتے ہو قید ہوتا ہے، مگر معلوم ہے کہاں قید ہوتا ہے؟ وہ اسی کمرے میں تو قید ہو، مطلب ہے کہ میں خود شیطان بن گیا ہوں، شیطان نے میری اتنی تربیت کر دی ہے سال بھر میں کہ اب اس کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہے، اب وہ سارا کام میرا نفس کرتا ہے شیطان کی طرف سے. اور تھا ہے تو یہ لطیفہ، مگر واقعہ بھی حقیقت کی بات یہ ہے، نفس خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. اس کو قابو میں رکھنا صبر ہے، صبر کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو قابو میں رکھنا. یہ ایک ایسی ہدایت ہے رسول، قرآن حکیم، قرآن تو حکمت والا ہے، اللہ کا کلام ہے. اس پر اگر عمر بھر میں کلام کرتا رہوں، تقریر کرتا رہوں، خطاب کرتا رہوں، مضمون ختم نہیں ہوگا. نفس کو قابو میں رکھو، من مانی سے روکو کہ دل میں جو آئے کر ڈالو، نہیں. قرآن کریم نے فرمایا آیا سب انسان یوں طرح کر سدا، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، دنیا میں آزاد نہیں چھوڑ کر اس کو پیدا کیا گیا، شریع قوانین کا پابند ہو کر رہنا پڑے گا. شریع قوانین کا پابند اگر نہیں ہوگا، اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھے گا، تو خدا نخواہ اللہ پناہ میں رکھے، جہنم ٹھکانہ ہے. قابو میں رکھا تو جنت ہے. وہ جنت کہ احادیث ماتا کا مالا عین رأت، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کبھی. دنیا میں آپ نے کتنے منظر دیکھے ہوں گے، خوبصورت سے خوبصورت، نہایت حسین و جمیل، مگر حدیث میں آتا ہے کہ وہاں کے مناظر ایسے ہیں جو نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھے. کسی آنکھ نے نہیں دیکھے کیا مطلب ہے؟ فرشتوں نے بھی نہیں دیکھی. جو فرشتے جنت میں نہیں جائیں گے انہوں نے بھی نہیں دیکھی، یہ تو نیک بندوں ہی کو ملیں گے. ملا مالا عمرات ولا اذن سمعت، کہ کسی کام میں ایسی نعمتیں سنی نہیں ہوں گی. کتنی بھی آپ نے لذت سے لذیذ سے لذیذ باتیں سنی ہوں گی، لطیفے بھی سنے ہوں گے، اشعار بھی سنے ہوں گے، گانے باجے بھی کانوں میں پڑے ہوں گے، اور خبریں بھی آپ نے سنی ہوں گی، بھائی فلاں نے فلاں نعمت حاصل کر لی، فلاں کو اتنا مزہ آیا، فلاں نے اتنی راحت حاصل کی. کوئی ایسی چیز ملا ادن سنت، کسی کان نے وہ سنی نہیں ہوگی کبھی بھی، ایسی نایاب نعمتیں تیار کر رکھتی ہیں رب کریم نے نیک بندوں کے لیے. ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا، سوچیے آنکھیں بند کر کے مجھے کیا مل جائے، بنگلہ مل جائے، بیوی مل جائے، بچے مل جائیں، پوتے پوتیاں مل جائیں، مال و دولت کی فراوانی ہو جائے، باغات والا گھر مل جائے، شاندار عہدہ مل جائے، عزت مل جائے، غلام مل جائے، آپ سوچتے جائیے سوچتے جائیے سوچتے جائیے، سوچ میں بھی وہ نعمتیں آپ کی نہیں آ سکتی جو آپ کے رب نے آپ کے لیے تیار کر رکھی. ولا خطر على قلب بشر، کسی کے دل پر خیال نہیں گزرا. جنت کیا چیز ہے اس کا اندازہ پوری طرح کیا ہی نہیں جا سکتا. یہاں رہتا ہوں، رب نے تیار کر رکھی ہیں کن لوگوں کے لیے؟ اپنے نیک بندوں کے لیے. نیک بندے کون ہیں؟ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، غم کے موقع پر بھی قابو میں رکھتے ہیں، اور فرائض کی ادائیگی، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے لیے بھی قابو میں رکھتے ہیں. گناہوں کا تقاضا دل میں پیدا ہو، فلاں گناہ کر لو، اس وقت بھی اس کو بھی قابو میں رکھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے ساری جنت اتنی نعمتیں ہیں. دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی. بعض اوقات بہت سو کے تو جوانی میں ختم ہو جاتی ہیں، اس کو بڑھاپا تک مل جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ اس امت میں اوسط جو ہے عمروں کا وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہے. کچھ لوگ کچھ آگے نکل جاتے ہیں 70 سے، کچھ لوگ 100 تک بھی پہنچ جاتے ہیں، مگر اکا دکا. لیکن یہ چلو زیادہ سے زیادہ 80 سال سمجھ لو عام طور سے چلیے، لیکن 80 سال تو یہ ہے اور وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں کبھی موت ہی نہیں آئی ہے. اور اعلان ہوگا کہ اب نہ کوئی موت ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہارے اوپر اب کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں آئے گا. ماضی کا کوئی غم نہیں رہے گا، مستقبل کا کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ بیماری کا خطرہ، نہ موت کا خطرہ. ایشی ایش، راحت ہی راحت. کس کے واسطے ہی ہے؟ جو اس نفس کو قابو میں رکھ لے، صبر سے کام لے، صبر کر لے. کچھ دن کی بات ہے، صبر کر لے. دیکھیں نا، اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، ہسپتال میں داخل ہو، تو کچھ دن اس کو پرہیز کرنا پڑتا ہے، لذیذ چیزیں کھانے پینے سے پرہیز کرنا پڑتا ہے. کچھ دن صبر سے کام لے لے، پرہیز بھی کر لے. مگر یہ پرہیز اللہ تعالی نے دنیا میں زندگی کا مسلمانوں کو جو بتلایا ہے، یہ پرہیز مشکل نہیں ہے. ہسپتال کا پرہیز تو بہت مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی چکنا بھی مت کھانا، اور بھائی کھٹا بھی نہیں کھانا، اور میٹھا بھی نہیں کھانا، نہ چکنا نہ کھٹا نہ میٹھا، اور ٹھنڈا بھی نہیں پینا. اب کیا کھائے گا، کیا پیے گا؟ لیکن اسلام نے ایسا پرہیز نہیں بتلایا مسلمانوں کو جو قابل برداشت نہ ہو. سارے کام کرو، جتنے تقاضے جسم کے اندر اللہ نے پیدا کیے ہیں دل میں، ان سب کا ایک حل دیا ہے، اس کا ایک محل دیا ہے. کھانے کو جی چاہتا ہے کھاؤ، کلو وشربو، خوب کھاؤ پیو. کچھ چیزیں حرام ہیں، ان سے بچو. بلا تصرفو، اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، کھاؤ پیو. اور زینت، کپڑے اچھے سے اچھے پہنو. قل من حرم اللہ زینت اللہ علیہ، قل من حرم زینت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے زیب و زینت سے انسان کو منع نہیں کیا. زیبائش اس کو کہتے ہیں، یہ ممنوع نہیں ہے. اچھے سے اچھا کپڑا اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، پہنیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے. نمائش کے لیے نہیں، یا تھوڑی سی پابندی، ہر چیز میں تھوڑی سی پابندی بھی ہے. جیسے میں پچھلی مرتبہ عرض کر رہا تھا، حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملفوظ ہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ پورے دین کا خلاصہ ہے ادائے حقوق اور حفظ حدود، حقوق کی ادائیگی اور حدود، حدود کی پابندی، حدود کے اندر رہنا، حد کے اندر رہنا، حد سے تجاوز نہ کرنا. تو کھاؤ پیٹ بھر کے کھاؤ، پیٹ بھر سے زیادہ نہ کھاؤ، بیمار پڑ جاؤ گے، یہ بھی ممنوع ہے، منع ہے، ذرا ناجائز ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ میں اگر مزید ایک لقمہ کھاؤں گا تو مجھے حیضہ ہو جائے گا، تو یہ لقمہ کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. شریعت نے بھی منع کر، ڈاکٹر تو منع کرے گا بعد میں، شریعت نے پہلے سے منع کر رکھا ہے. پیو خوب پیو، ہاں مگر حرام چیزیں نہ پیو. پینے کے لیے کتنی بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے ہر وقت دے رکھی دنیا میں. سب آپ یہ غور کیجئے، سب سے اعلیٰ درجے کا مشروب، سب سے اعلیٰ درجے کا، جس سے کبھی دل سیر نہیں ہوتا، کون سا وہ مشروب؟ کوکا کولا، پیپسی، سیون اپ اور روح شربت روح افزا؟ نہیں، ایک مرتبہ، دو دن میں دو مرتبہ پیو گے، تین مرتبہ پیو گے، چار مرتبہ پیو جاؤ گے، اس کے بعد دیکھنے کو جی نہیں چاہے گا. اور یہ پانی، اس سے کبھی دل نہیں بھرتا، اس کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کا شوق کبھی ختم نہیں ہوتا، اور غریب سے غریب کو مل جاتا ہے. تین سے تین کی مشروبات کو چھوڑ کر آدمی ترجیح دیتا نہیں، بھائی میں تھوڑا سا پانی پیوں گا. کیوں پیوں گا بھائی؟ اس واسطے کہ اس کی برابر کوئی مشروب ہی اللہ نے پیدا نہیں کیا، اتنا لذیذ. تو تمام لذیذ ترین مشروب اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے. تو کہا کہ کھاؤ، اتنی چیزیں پیدا کی ہیں، کتنے اجناس پیدا کیے ہیں، غلے پیدا کیے ہیں، کتنے گوشت اقسام اقسام کے پیدا کیے ہیں، کتنے جانور تمہارے لیے حلال کیے ہیں، سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے حلال کی ہیں، پرندے تمہارے لیے حلال کیے ہیں، چوپائے تمہارے لیے بے شمار حلال کر رکھے ہیں. خوب کھاؤ پیو، ہاں ایک چیز نہ کھانا، حرام گوشت نہ کھانا. پابندی تھوڑی سی، آزادی بہت زیادہ. یہ ہسپتال والا پرہیز نہیں ہے، یہ پرہیز تو بہت آسان ہے کہ حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، آپ کے لیے نہیں کھانا. اور حلال اتنے زیادہ ہیں کہ حرام اس کے مقابلے میں کم ہے. چنانچہ جس چیز کے بارے میں شریعت میں ممانعت نہیں آئی وہ حلال ہے، کھانے پینے میں. تو اللہ تعالی نے حرام کا دائرہ اتنا وسیع کر رکھا ہے، کشادہ کر رکھا ہے، دور دور تک پھیلا رکھا ہے. پینے کا دائرہ اتنا وسیع کر رکھا ہے، بس حرام نشے والی چیزوں سے نہ کھاؤ نہ پیو، اس سے پرہیز، حرام نہ کھاؤ. تو پرہیز کے ساتھ زندگی گزار دو، اور چند روزہ زندگی ہے، اور پرہیز بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے. جتنے جسمانی تقاضے جسم میں اللہ نے رکھے ہیں وہ ان سب کا ایک طریقہ ہے. جنسی تقاضے بھی دل میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے رابطہ رکھا ہے، نکاح کرو، شریع قاعدے کے مطابق نکاح کرو، بیوی کے حقوق ادا کرو، حقوق کی ادائیگی بھی کرو، حدود کی پابندی بھی کرو. جتنے تقاضے دل میں فطری طور پر انسان کے پیدا ہوتے ہیں، ان سب کا ایک جائز طریقہ شریعت نے دے رکھا ہے. ہسپتال والا پرہیز نہیں ہے، آسان پرہیز ہے. اس پرہیز کے ساتھ زندگی گزار دو تو پھر وہ ملے گا جہاں کوئی پرہیز نہیں ہوگا، کبھی پرہیز نہیں ہوگا. غسل جنابت بھی واجب نہیں ہوگا. یہاں تو جنسی خواہش آدمی پورا کرے تو غسل کرنا پڑتا، نمازوں کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، نہ غسل واجب، نہ وضو کا حکم، نہ نماز کی پابندی، رات کو لیٹ رہے ہیں تو ڈر لگا ہوا ہے پتہ نہیں آنکھ کھلے گی صبح کو یا نہیں کھلے گی، اور کام میں لگ رہے ہیں تو ڈر لگ رہا ہے کہ نماز قضا نہ ہو جائے، ہاں نماز کی پابندی بھی نہیں، تبلیغ بھی نہیں، جہاد بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، ڈھیروں نعمتیں ہی نعمتیں ہر وقت ہیں، اور قرآن کریم میں آئے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہ تمہیں ہر وہ چیز وہاں تمہیں ملے گی جس کا دل تمہیں چاہے گا، جس کا دل چاہے گا اور جو چیز مانگو گے. تو کچھ دن گزار لو صبر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ماں تمہارے لیے اتنا رکھا ہے، سب سے کم درجے والا جو جنتی آخر میں، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں، سارے جنتی جا چکے ہوں گے جنت میں، اور سب سے آخر میں جو جہنم سے نکالا جائے گا اور مومن ہوگا مگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا ہوگا، وہاں سے جب نکالا جائے گا اس کا بڑے دلچسپ واقعات احادیث میں آئے کہ کس کس طریقے سے وہ جہنم سے نکل کر جنت تک پہنچے گا، کتنے مرحلے آئیں گے، کیسے کیسے وعدے اللہ میاں سے کرے گا کہ یہ کام میرا اس درخت تک پہنچا دیجیے، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا اگر میں دے دوں تو اور تو نہیں کچھ مانگے گا، کہیں کچھ نہیں مانگوں گا، قسم کھاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں پھر نہیں مانگوں گا، پھر آگے وہاں پہنچ کر ایک اور درخت نظر آئے گا اس سے بھی زیادہ ہوادار، ٹھنڈا اور خوبصورت، تو کچھ دیر پڑا رہے گا، پھر کہہ گیا ربی وہاں پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا بندے تو نے اتنے وعدے مجھ سے کیے تھے کہ پھر کچھ نہیں مانگے گا، تو اب وعدہ خلاف ہی کرتا ہے کہ اچھا میں بس وہاں پہنچا دی تھی پھر اور کچھ نہیں مانگے گا، وہاں پہنچا دے گا، اسی طریقے سے کئی درخت تب پہنچے گا وعدہ خلافیاں کرتے کرتے، ماں کے وعدہ خلافی تو معاف ہوگی نا، اللہ میاں کے سامنے ہوگی نا وعدہ خلافی، تو ماں کے وعدہ خلاف وہ وعدہ خلافی معاف ہوگی، اللہ میاں اس پر راضی ہوں گے، تو کہے گا اچھا یا اللہ بس مجھے کہ جو آخری ہے نا درخت جو ہے وہاں پانی کی نہر بھی ہے، وہاں پہنچا دے، پھر اللہ تعالیٰ وعدے لے گا، وعدہ کرے گا، قسمیں کھائے گا، تو پھر وہاں پہنچے گا، وہاں جو دیکھے گا تو جنت نظر آئے گی اور اہل جنت مزے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اب یہ بڑا پچھتائے گا کہ اتنی پاپا اتنے وعدے کر رکھے تھے، کچھ دیر پڑا رہے گا، پھر کہے گا اے ربی میرے رب کیا ہے، قدم نیلا بابی جنت، جنت کے دروازے تک پہنچا دیا، غرض جنت میں یہ اس طریقے سے داخل ہو جائے گا، اب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتا کچھ کیا مانتا ہے، تو کہے گا فلاں چیز دے دیجیے، کھانا پینا ان کے لے، فلاں چیز جتنی نعمت اس دنیا کی اس کو یاد آتی جائیں گی، حدیث میں آتا ہے کہ کئی دن تک وہ مانگتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کرتے رہیں گے کہ جب یہ سب تیرے لیے ہے، تو پھر کہے گا اور کچھ چاہیے کہ مجھے یاد نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے کہ اچھا فلاں چیز بھی مانگ لے، فلاں چیز بھی مانگ لے، فلاں چیز بھی مانگ لے، وہ بھی مانگ لے گا، پھر وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ اچھا اگر تو یہ بتا پوری دنیا میں جتنی نعمتیں تھیں اور جتنی جائیدادیں اور لذتیں اور نعمتیں وہاں تھیں اور جتنا رقبہ دنیا کا تھا، کسی کے اگر کوئی بادشاہ تھا ایسا جو پوری دنیا پر حکمران ہوتا، اگر تجھے اتنی جگہ دے دی جائے، تو وہ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زہق فرمائیں گے، ہنسیں گے، یعنی راضی ہو جائیں گے اس سے، اور فرما کہ جا اتنا تو دیا ہی تجھے، اس سے 10 گنا اور دیتا ہوں تجھے، پوری دنیا کی حکومت سے 10 گنا تجھ کو دیتا ہوں، تو وہاں کا بادشاہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے اس حال میں داخل ہوگا، موتی، ایک موتی سے اتنا بڑا حال بنایا گیا ہوگا، کھوکھلا موتی ہوگا کہ ایک کنارے سے دوسرا کنارہ نظر نہیں آئے گا. یہ سب سے آخری کم درجے کا جنتی ہے. اللہ تعالیٰ پہنچا دے. لینڈ مافیا چھایا ہوا ہے ہمارے شہر کے اوپر، چوٹی کی چند گز زمینیں، چند ایکڑ زمینوں پر اتنے جھگڑے اور الجھنے ہیں، خود بھی مصیبت میں، دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈال رہے ہیں. وہاں کے لیے تھوڑا سا ایثار کر لیں، صبر سے کام لے لیں. آپ کہیں گے لینڈ مافیا ہم تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے الحمدللہ اکثر نہیں کرتے، لیکن چھوٹا سا مافیا ہم بھی کرتے، ہمارے بھی ساتھی کرتے ہیں، فٹ پاتھوں پر قبضہ کرتے ہیں، دکاندار کرتے نہیں کرتے؟ کیوں بھائی؟ آج ہمارے پورے ملک میں تقریباً یہ ہے، کراچی میں یہ ہے کہ فٹ پاتھیں عوام کے ٹیکسوں کی رقم سے پیدل چلنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، دکانداروں کے لیے نہیں بنائی گئی، گاہکوں کے لیے بنائی گئی ہے اور گزرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ آرام سے وہاں گزرے. ان فٹ پاتھوں پر تو دکانداروں نے قبضے کر رکھے ہیں، کسی نے وہاں چولہا لگا رکھا ہے، کسی نے وہاں بینچ بچھا رکھی ہے، کسی نے کرسیاں لگا رکھی ہیں، کسی نے کچھ سامان رکھا ہوا ہے. فٹ پاتھ سے آگے جائیں تو وہاں ریڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ریڑیوں کی ایک لا تعداد تعداد میں وہ ریڑیاں ہیں. ان سے نکلیں تو سڑک ہے، وہاں بسیں ہیں، ٹریفک ہے، پیدل کہاں سے چلے آدمی؟ چنانچہ اسی کے اندر ٹریفک کا بھی جام ہو جاتا ہے، آنے جانے والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور بعض اوقات کو کوئی عورت، بچہ، کوئی ضعیف بسوں کے نیچے کچلا بھی جاتا ہے. یہ ایک لینڈ مافیا یہ ہے. یہ لینڈ مافیا کرنے والے کون ہیں؟ بڑے بڑے مالدار لوگ نہیں ہیں، بڑے طاقتور لوگ نہیں ہیں، بڑے بڑے گروپ نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دکاندار بھی یہ لینڈ مافیا میں مبتلا ہیں. اور حدیث میں آتا ہے، میرا یہ پیغام پہنچائیے جہاں تک ہو سکے، میں بار بار کہتا رہا ہوں لیکن مجھے ابھی تک اس کے آثار سننے میں نہیں آئے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہو. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق. یہ فٹ پاتھوں کے بارے میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ ناجائز قبضہ ہے، غصب ہے، اور یہ بہت ہی سب بڑا جرم ہے شریعت کی روح سے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے بارش بھر زمین بھی کسی کی ناجائز قبضے میں لی، غصب کیا، تو اس کو اس زمین میں دھسایا جائے گا آخرت میں. تو بھائی، ہمارے دکاندار بھائی، میں اپنے دکاندار بھائیوں سے محبت سے عرض کرتا ہوں، خیر خواہی سے عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے اس گناہ سے بچیں، اور اس گناہ سے بچ کر کم از کم اپنے آپ کو تو بچا لیں. آپ کو یہ خیال ہوگا کہ بھائی اس فٹ پاتھ پر تو 30-40 دکانیں، 8-10 دکانیں، اگر ہم نے اپنا خالی بھی کر لی تو دوسرے لوگ قبضہ کر لیں گے، تو بھائی دوسرے لوگ قبضہ کر لیں گے، آپ پر تو اس کا گناہ نہیں آئے گا، آپ کو تو اس کے اندر دسایا نہیں جائے گا، دوسرے جو قبضہ کریں گے وہ پکڑے جائیں گے، آپ اس گناہ میں شریک نہ ہوں. اللہ کی نعمتیں جنت میں آپ کی منتظر ہیں. اس چھوٹی سی زمین کے لیے وہاں کی زمین کو آپ تنگ کریں، یہ کوئی عقل کا اور حکمت کا کام نہیں ہے. میرے بھائیوں سے مجھے درخواست ہے، اپنے میرے خیال یہاں بھی بہت سارے ہمارے بھائی ہوں گے جن کی دکانیں ہیں چھوٹی یا بڑی، وہ اس سے پرہیز کریں، فٹ پاتھ کو چلنے والوں کے لیے راستہ چلنے سے نہ روکیں، وہاں ایسا سامان نہ رکھیں جس سے لوگوں کا راستہ روکے. اللہ تعالی ہمیں سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نفس کو اپنے قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.